الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نہ کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقید اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 کے چند مضامین آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ درس میں ذکر کیے گئے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ پانچ ایسے کبیرہ گناہ ہیں جو تمام گناہوں کی جڑ اساس ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی طرف امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو متنبہ کیا کہ ان گناہوں سے تم بچو. زنا ہے، شراب ہے، ناحق ظلم کرنا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین اور اس کے دین کے بارے میں ایسی باتیں کہنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے یا اس نبی نے ارشاد نہیں فرمائی. یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو تمام گناہوں کی جڑ اور اساس کہلاتی ہیں، اور دیگر گناہ اور دیگر چیزیں اسی سے نکلتی ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومنین جو ہے وہ حق کہتے چلے جائیں اور حق پر جمتے چلے جائیں، اور گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی موت کا ایک وقت متعین ہے. اگر ظالم کو ایک رخصت ہے تو اس کے لیے ایک میعاد ہے، مومن کے لیے اگر آزمائش ہے تو اس کے لیے ایک میعاد ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے ایک میعاد ہے، ایک وقت مقرر ہے اس کی زندگی کا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ میعاد پوری ہو جائے گی، لَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکے گی نہ ایک گھڑی آگے ہو سکے گی. تو یہ قرآن نے مومن کی ڈھراز باندھی ہے کہ تم نے حق کہنا ہے، اور یہ نہیں کہ حق تم کہو گے تو تمہاری جان کوئی لے لے گا، اور اگر تم حق سے منہ پھیرو گے تو تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی. فرمایا نہیں، ظالم کے ظلم اور اس کی بربریت کے لیے بھی ہم نے ایک میعاد اور ایک حد متعین کی ہے، اور مومنین اور صالحین جو اہل تقویٰ ہے، جو امام عالی مقام کا یوم ہے سبحان اللہ، تو ایسے ربانیین کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بھی ایک میعاد متعین ہے، اور جس وقت وہ میعاد آ جاتی ہے تو نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتی ہے اور نہ ایک ساتھ پیچھے ہو سکتی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے مومنین کی ڈھراز باندھی اور شاہ فرمایا گھبرانا نہیں. فمن اتقا، جو اللہ سے ڈرا، وہ اصلحا، اور نیک کام اس نے کیے، فلا خوف علیہم، قیامت میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت نمبر 35 تک کا یہاں پر ذکر تھا. یہاں پر اللہ رب العالمین شاہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق کی بالادستی کے لیے، حق کی اشاعت کے لیے، حق کی ترویج کے لیے اور حق کے نفاذ کے لیے ہر وقت وہ اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنی خارجی زندگی کے اندر، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر، الغرض زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں انہوں نے اس کی بالا دستی رکھی، تو فرما فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو گھبرائیں نہیں. ماضی میں اگر کوئی چھوٹ گیا، کیونکہ دو چیزیں یہاں ذکر کی گئی کہ اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، مفسر فرماتے ہیں غم جو ہے وہ ماضی کے کسی حادثے پر ہوتا ہے، اور خوف جو ہے وہ مستقبل کے کسی حادثے پر ہوتا ہے. فرما مومنین ایسے ہیں کہ ان کے دلوں کو ہم ایسا کریں گے کہ ماضی میں اگر جو ان سے لوٹ گیا اور جو اللہ کی راہ میں ان کے لیے آزمائش کے طور پر ضائع ہو گیا ہے اس کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اور آنے والی جو کڑک منزل ہے اور خطرناک منزل ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى. فرمایا اگر بال برابر یعنی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے یرا وہ دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی خیر نیکی کی ہے یرا وہ دیکھے گا اس کو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ رائی کے دانے کے برابر بھی شر گناہ کے کام اس نے کیے یرا وہ دیکھے گا. تو اتنے زبردست عدل کا نظام وہاں پر قائم ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی بال ادھر سے ادھر نہیں ہوگی اور رائی کے دانے کے برابر بھی بات ادھر سے ادھر نہیں ہوگی. سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں, ایک نے دوسرے کو سنگ مارا, دوسری کے پیٹ میں بچہ تھا, اس سنگ اتنے زور سے لگا کہ جناب اس سے خون جاری ہو گیا. سید عالم نے مسکرایا, صحابہ نے کہا کہ حضور اس مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ فرمایا میں اس کی تکلیف پر نہیں رو رہا اور نہ مسکرا رہا ہوں بلکہ بات مقصد یہ ہے کہ میں انسان کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں اور اس کی غفلت پر مجھے تعجب میں مسکراہٹ آ رہی ہے کہ جس طرح اس بکری نے اس کو سنگ ماری ہے اور اس کو ضرر پہنچایا ہے قیامت کے دن یہ اپنے بدلے کا مطالبہ کرے گی اور اللہ رب العالمین اس بکری کا بدلہ اس کو دلائے گا. تو انسان جو ذی عقل ہے ذی شعور ہے اور مکلف ہے وہ اس بات کو کیسے بھول جاتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان حیوانوں کے لیے بدلہ رکھا ہے تو وہ نجات کیسے پا سکتا ہے؟ تو وہاں پر اس سے بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں گویا کہ پوچھا جائے گا. لیکن مومنین کے بارے میں شاہ فرمایا کہ جس نے اچھے عمل کیے, نیک تقوی اختیار کیا, معاشرتی زندگی کو اپنی درستگی کی اور اس میں اگر کوئی تھوڑی بوڑی خرابی رہ گئی اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا, توبہ کے تقاضے حقوق العباد کے حوالے سے, حقوق اللہ کے حوالے سے, تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جو اس نے بے شمار چیزوں کی قربانی دی ہے تو یہ نہیں کہ وہ افسوس کرے گا ہائے میرا تو گھر ایسا تھا, میری پراپرٹی ایسی تھی, میرے بچے اتنے تھے, میری صحت ایسی تھی, میری عزت یہ تھی. فرمایا نہیں, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ غمگین نہیں ہوگا, اس پر کوئی غم نہیں ہوگا, ماضی کے کوئی آثار اسے یاد نہیں رہیں گے, اس لیے کہ ہم اسے اتنی نیکیاں دیں گے, اتنا اجر دے دیں گے, اتنی بہتری دے دیں گے کہ وہ اپنی ماضی کی تمام چیزوں کو خود ہی بھول جائے گا. یہ بہت خوبصورت موضوع آگے آ رہا ہے. جنت اور جہنمیوں کی خاص انفرادی کیفیت سورہ اعراف کے ایک تخصص ہے, سورہ اعراف نے یہاں پر ذکر کی ہے جو مومنین کے لیے سننے کے لائق ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جو جہنمی ہے ان کے لیے تو عذاب ہے لیکن مومنین کے لیے مستقبل میں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی خوف میں نے اس طرح عرض کیا کہ مستقبل میں ہونے والے حوادث اور مصائب اور ناگہانی مصیبت پر بندے کو کھٹکا لگا رہتا ہے, تو آنے والے مستقبل کی باتوں پر جس چیز کا کھٹکا لگا رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خوف, غم خوف. اور جو چیز کھٹکے میں یا دین کی سربلندی میں گزر چکی ہے اب اس کا جو احساس دل کو پکڑتا ہے تو جو ماضی کا احساس تھا اس کو غم کہا گیا اور جو مستقبل کا احساس تھا اس کو خوف کہا گیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سے ماضی کا احساس یعنی غم کو بھی ختم کر دیں گے اور مستقبل کا احساس یعنی خوف کو بھی ختم کر دیں گے. یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے جو مفسرین نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ مومنین کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا تو کیا ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ میدان محشر میں تو گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی, اللہ محفوظ فرمائے, اور بڑی افراتفری اور گھبراہٹ کی صورت ہوگی, یہاں تک کہ بندے چیخ اٹھیں گے کہ یا اللہ اگر جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے الیعوذ باللہ, لیکن یہ جو گھبراہٹ ہے یہ ہم سے سہے نہیں جا رہی, تو یعنی اتنی خطرناک گھبراہٹ ہوگی. لیکن قرآن مجید برہان رشید نے اس میں علماء کا دو گروہ ہے, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کئی جگہ پر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے دو اس میں مذاہب ہیں. بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ مومنین جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مومنین جائیں گے, لیکن دونوں کے لفظی اختلاف مراد ایک ہی ہے. یعنی جو نہیں جانے کے قائل ہیں وہ بھی قرآن کی آیت لاتے ہیں اور جو جانے کے قائل ہیں وہ بھی قرآن کی آیت لاتے ہیں, لیکن جو جانے کے قائل ہیں وہ یہ آیت لا کر یہ کہتے ہیں کہ اس کو لے جایا تو جائے گا لیکن اسے خبر نہیں ہوگی, اسے گزار تو دیا جائے گا لیکن اسے خبر نہیں ہوگی, اور جو جانے کے قائل ہیں اس میں حضرت عبداللہ ابن نہ جانے کے جو قائل اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ کہتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت پڑھ کے کہ نہیں, اللہ رب العالمین نے اشارہ فرما دیا کہ اولائے جس سے ہم ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون, کہ ہم اسے جو ہے کہ بہت دور رکھیں گے, لا يسمعون ہنسی سہا وہ جہنم کی بھنک کو بھی نہیں سنے گا. اور جو جانے کے قائل ہے وہ سورہ مریم کی آیت پڑھتے ہیں الا واردھا کہ ہم اسے وارد کریں گے, تو وہاں پر دونوں میں تدبیق یہ ہوتی ہے کہ وارد کر کے ہٹا دیا جائے گا. یہ بخاری کی جو حدیث ہے کہ اتنی تیزی سے گزار دیا جائے گا کہ جب جنت میں پہنچے گا تو اسے خود حیرانگی ہوگی کہ یا اللہ میں جنت میں کیسے آ گیا, میں نے تو یہ جرم کیے تھے. تو اللہ فرمائے گا تیرے دل میں جو رائے کے برابر بھی ایمان تھا اس کے اس کی اتنی برکت تھی کہ جب ہم نے تجھے جہنم کے قریب کیا تو جہنم چیخ اٹھی اور کہنے لگی یا اللہ اسے ہمیں جلدی سے اس کو ہم سے جلدی سے گزار دے, اس کے ایمان کے نور اور ٹھنڈک سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے اپنے وعدے کو بھی پورا کیا اور جو ہمارا وعدہ ایمان کا تھا اس کو بھی پورا کیا اور تجھے جنت میں داخل فرما دیا. لیکن شرط ایمان ہے, اور ایمان کی شرط جب ہے کہ جب بندہ ایمان ساتھ لے جائے, اور ایمان ساتھ لے جانے کے لیے پوری زندگی شریعت مطہرہ کی تمام احکام پر عمل, محض عمل نہیں اللہ کے خوف کے ساتھ اور اس کی امید کے ساتھ, کیونکہ عمل کے اندر استقرار اور دل جمعی اور اس میں مزہ اور لذت جب پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی یاد کا غلبہ اس پر ہوتا ہے. آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے اس کی سامنے موجودگی میں, تو پھر ہر کام اچھی طریقے سے ہوتا ہے. تو یقیناً اللہ رب العالمین کو ہم ہر عمل کو اس کے سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو لہذا ایمان کا تحفظ اللہ کی یاد سے ہے. اللہ کی یاد ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو شیطان کو دل کے قریب بھٹکنے نہیں دیتی. ابھی کہ نماز ہو, روزہ ہو, یہاں تک کہ کسی غریب کی امداد ہو یا کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا تک ہو, اس میں یا ایک کانٹا یا ذرر دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا کہ کسی مسلمان کو ذرر نہ پہنچ جائے. سڑک جس طرح کی دیکھیے, سڑکیں بنتی ہے, کوئی بہت بڑا پتھر رکھا ہوا, لکڑی رکھی ہوئی ہے, کوئی ایسا کہ جناب مینہول کھلا ہوا ہے کہ جناب اگر کوئی قریب گیا تو اس میں سیوریج لائن میں. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جناب کنسٹرکشن کا سلسلہ شروع ہے, روڈ بن رہے ہیں, تمام معاملات ہو رہے ہیں, تو اگر کسی نے اس نیکی کے لیے وہاں پر ایک نشانی اور علامت لگا دی, اس کی نیت اصل یہ تھی کہ یہ رب کا حکم ہے, رب کے بندوں کے لیے ثانی کر رہا ہوں, تو یہ عبادت ہے. اور پھر بندوں کا خیال ہو, اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیکی پر اجر نیکی کرنے سے نہیں ہوتا, نیکی پہ اجر اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیت سے کیا مراد, مثلا میں آپ سے مسافہ کروں کہ آپ خوش ہو جائیں تو یہ نیکی نہیں ہے. میں آپ سے مسافہ اس لیے کروں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہو جائیں, تو یہ جو نیت اصل میں آئی ہے اس نے اس چیز کو عبادت بنایا ہے. تو اصل چیز جس چیز میں عبادت کا عنصر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 کے اندر وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ مومنین جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے, وہ کہتے ہیں یقیناً میدان محشر کے اندر بڑی سخت گھبراہٹ ہوگی اور بڑے سخت معاملات ہوں گے, لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر, فرمایا کہ لیکن یہ جو مومنین کا طبقہ ہے یہ اس دن بڑی گھبراہٹ کے غم سے بری ہوگا. یہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ اس دن وہ بڑی گھبراہٹ کے غم سے بری ہو جائیں گے. تو یہ دلیل اس چیز کی بن گئی ہے کہ جو قرآن نے ذکر کیا, جس نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو خوف جو اصل میدان محشر کی گھبراہٹ تھی اور قبر کی گھبراہٹ تھی, فرمایا یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو یہاں پر مستثنی کر دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا. لا يحزنهم الفزع, وہ جو گھبراہٹ ہے, الفزع جو گھبراہٹ ہے اس دن, اور فزع بھی کیسی, الفزع الاکبر جو بہت بڑی گھبراہٹ ہے, اللہ فرماتا مومنین کو اس کا کوئی غم نہیں ہوگا, اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور بعض علماء کا اس میں جو علماء اس طرف کے قائل ہیں, جو صحابہ کرام میں ہی ہیں, حضرت جابر ہیں, دیگر اور صحابہ ہیں, وہ دونوں چیز کو لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, اس دن کوئی نہیں بچے گا, اور وہ سورہ عبسہ کی وہ آیت لے کر آتے ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ آیت لے کر آتے ہیں کہ جناب جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا, ان میں سے ہر شخص کو اس دن اپنی فکر ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی ہر چیز سے, اسے اپنی پڑی ہوگی اور ہر چیز سے اس کو بے پرواہ کر دے گی. تو یہ آیت حضرت جابر لے کر آئے ہیں کہ جناب اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے. پھر یہاں پر اجماع یہ ہوتا ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ فرمایا کہ ہاں گھبراہٹ جو الفضل اکبر ہے, جو کافروں کے دلوں کو دہلا دے گی, اس قسم کی گھبراہٹ تو نہیں ہوگی, اس قسم کی گھبراہٹ تو نہیں ہوگی. اور یہ جو ذکر کیا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا,
اور ماں اپنے بچے سے بھاگے گی. فرمائی یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان نہیں لا سکے, لیکن جو مومنین تھے ان کے لیے ارشاد ہوگا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ گہرے سے گہرے دوست اس دن گہرے سے گہرے دشمن ہو جائیں گے, الا المتقین, مگر صاحب ایمان نہیں ہوں گے. تو یہ قرآن ہی کا جواب ہے آگے سے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قیامت کے دن ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا. دنیا میں جس سے جتنی گہری سنگت تھی, جتنی گہری دوستی تھی, اتنی گہری دشمنی میں وہ عادت تبدیل ہو جائے گی. لیکن الا المتقین, مسلمان اس دن دشمن نہیں بلکہ اور گہرے دوست ہو جائیں گے. تو یہ قرآن مجید برہان رشید نے اس طرح گویا کہ اشارہ فرما کر اس چیز کو واضح کر دیا اور اس چیز کو خوبصورت انداز میں گویا کہ ذکر کر دیا. اور اس کو جس طرح کی قیامت کے دن ارشاد ہوا کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو خاک آلود ہوں گے, ان پر غبار پڑا ہوگا, لیکن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے انوار سے دمک رہے ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. اور قرآن نے خود ذکر کیا کہ یعرف المجرمون بسیمائهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, اس دن مجرمین اپنی شکلوں سے اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم بھی اپنی علامات میں کثرت کرو. صحابہ نے کہا کہ حضور علامات کی کثرت کیا ہے؟ فرمایا وضو طریقے سے کیا کرو اور وضو میں اپنے آثار کو زیادہ بھگایا کرو, یعنی کوہنیوں سے تھوڑا اوپر دھو لیا. چہرے کو جہاں تک دھونا ہے, جہاں سے بال اگ رہا ہے, بال کے اگنے کی جگہ سے ایک ٹھوڑی تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو, اس میں تھوڑا اضافہ کر دو. پاؤں کو دھونا ہے اپنے ٹخنوں سمیت پورا, اس میں تھوڑا اور اضافہ کر دو. مسا اگر چوتائی ہے تو پورے سر کا کر لو, کانوں کا بھی کر لو, گردن کا بھی کر لو. فرمایا اس میں جتنا اضافہ کرتے رہو گے یہ انوار بدلتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے. فرمایا کل قیامت کے دن جب تم میرے سامنے آؤ گے تو تمہارے اعضا جو نور کی طرح چمک رہے ہوں گے میں اپنی امتیوں کو جان لوں گا. حضور جان تو پہلے ہی رہے ہوں گے لیکن یہ ان کی عزت افزائی کے لیے. اس لیے کہ حضور کیسے جانیں گے؟ ارے جب مشرکین اور فساق اپنے بد علامات سے جانے جائیں گے تو جو جن پر بد اثرات نہیں ہوں گے, بد علامات نہیں ہوں گی, وہ تو خود مومن ہوں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان کی برائی بیان کی ہے تو مومنین کی جذبے کی تحسین کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اعضائے وضو کو زیادہ دھو تاکہ وہ انوار میں تبدیل ہو جائیں گے, اور انوار میں تبدیل ہونے کی بنا پر اس سے نور ظاہر ہوگا اور قیامت کے دن یہ تمہاری جنت میں بخشش اور تمہاری قیامت کے دن تعارف کا ذریعہ بن جائے گا. پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے, کیونکہ قرآن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ وعد و وعید کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, جہاں کفار کی مذمت آتی ہے آگے پھر مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی بشارت آ جاتی ہے, کیونکہ ہر چیز اپنی عزت سے پہچانی جاتی ہے. جہاں یزید ہے وہاں حسین ہے, جہاں نمرود ہے وہاں ابراہیم ہے, جہاں فرعون ہے وہاں موسیٰ ہے. تو یہ تو اہل حق اور باطل کا جو مقابلہ ہے, وہاں پر اہل حق کا تعارف کیا جاتا ہے. جہاں پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا ذکر ہے, وہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ذکر ہے. تو یہ ترتیب آپ قرآن کی ہر جگہ پر دیکھیں گے, اور یہی تبلیغ کا جز ہے, یہی تبلیغ کا جز ہے, کیونکہ قرآن نے اسی انداز میں تبلیغ کی. قرآن نے کہا ہے کہ تصویر کے دونوں رخ بتاؤ, یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, تصویر کے دونوں رخ بتاؤ. یہ بتاؤ, یہ نہ کہو کہ سب اچھے ہیں, سب اچھے نہیں ہوتے. قرآن کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے کہ سب اچھے نہیں ہوتے ہیں. اگر سب اچھے ہوتے تو صراط الذین انعمت علیہم پر سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی اور قرآن کبھی وہ اسلوب اختیار نہ کرتا. سب اچھے نہیں ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, اور تبلیغ کے اگر تم مبلغ ہو تو تمہارا یہ فرض ہے کہ اچھوں کی شان بیان کرو, بروں کی مذمت بیان کرو. یہ فکر جو ہے وہ قرآن دیتا ہے, یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں عرض کر رہا. قرآن کا جو طالب علم ہے, قرآن کا جو تلمیذ ہے, قرآن کا جو شاگرد ہے, قرآن کے سامنے جو زانو تلمس کو خم کرتا ہے ہدایت کے لیے, اس کے دل پر یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے کہ یہی انداز تبلیغ کا ہے, یہی انداز. اگر سب اچھے ہیں تو جس کو آپ نے اچھا بنایا ہے وہ تو گمراہ ہو جائے گا, اس لیے کہ برے کو بھی آپ نے اچھا کہہ دیا وہ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا. کب تک آپ اس کی باغ میں سنبھال کر رکھیں گے؟ سب اچھے نہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ اچھے ہیں, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ جو مغضوب علیہ ہیں اور جو ضالین ہیں یہ برے ہیں. تو جو مغضوب علیہم اور ولا الضالین ہیں ان کی مذمت بیان کی جائے, اور جو انعمت علیہم ہیں منبر و محراب اپنی پوری زندگی میں ان کی ستائش, ان کی منقبت, ان کی فضیلت کو ذکر کیا جائے. یہ قرآن نے ذکر کیا. آیت نمبر 40 کا میں صرف ترجمہ ہی کر دیتا ہوں, وقت کیونکہ ہو چکا ہے. آنے والے جمعے انشاءاللہ العزیز یہ بہت خوبصورت موضوع آگے آ رہا ہے, اس کو ہم ذکر کریں گے. قرآن میں یہاں پر پھر فصل بدلی ہے. پہلے کفار عذاب, وہ عذاب جو گناہ کبیرہ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا، پھر مومنین کی صلاح کی بات کی، اب پھر کفار کی مذمت پر بات آ رہی ہے. فرما کفار جو یہ مست ہے نا کہ ان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، جاہو جلال ہے، تو فرمایا تو ہم نے پہلے کہہ دیا ہے لِكُلِّ اُمَّتٍ اجل، ہر ایک کو ہم نے ایک میعاد دی ہے. تم نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی فاسق کبھی مرائی نہ ہو؟ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی فاسق کبھی مرائی نہ ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمہارے لیے سب سے بڑا قول فیصل جو ہے وہ تمہارے سامنے موت ہے، موت کو تم دیکھ لو. یہ دونوں پر تاری ہو رہی ہے، اہل حق پر بھی ہو رہی ہے، باطل پر بھی ہو رہی ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی میعاد کا انتظار کرو کب تک آ رہی ہے، اور اس میں وفا کے ساتھ عہد وفا جس کا تم نے اقرار کیا اس کی تم تجدید کرتے چلے جاؤ، اس کے ساتھ تم اس کو تازہ کرتے چلے جاؤ. آگے ذکر ہو رہا ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے جی. تکبر دیکھیں، یہ انتہا کا ذکر کیا ہے، کفار کا تکبر بالکل انتہا پر پہنچ چکا تھا. تکبر چاہے ابتدا پر ہو انتہا پر ہو، ہر صورت میں خطرناک ہے، اس لیے کہ یہی ابتدا کا تکبر بندے کو اٹھا کر انتہا پر لے کر جاتا ہے، یہی انتہا. اور یزید کی پلید زندگی جو تھی، یزید کی جو خبیث زندگی تھی، اور یزید کے خبیث ہونے اور پلید ہونے پر یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل سنت کا مکمل طور پر اجماع ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اگر آپ دیکھیں، مجدد الفسانی علیہ رحمت کو اگر دیکھیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ کو دیکھیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کو دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کو دیکھیں، حضور سیدی غوث اعظم قدس سرہ العزیز کو دیکھیں، اوپر تک جتنی فصل ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام تک کے اندر دیکھیں، تو امت کا یہ تواتر سے نظریہ ہے کہ یزید کی زندگی پلید زندگی تھی اور خبیث زندگی تھی. اور خود ذکر کیا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ وہ خبیث تھا اور جہنم رسید ہو گیا، اور یہی بات مجدد پاک نے اپنی مکتوبات کے اندر ذکر کی کہ وہ خبیث تھا اور جہنم رسید ہو گیا ہے. تو یہ جملے ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، یہ جملے یزید کی مذمت تو ہے، لیکن یہ جملے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے کہ انعمت علیہم، میں اگر امام حسین اور صحابہ ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یزید اور ان کے چاہنے والے ہیں. یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک نہج ہے، کیونکہ یزید بھی ایک کردار ہے اور حسینیت بھی ایک کردار ہے. حسینیت کا کردار مومنین کا کردار ہے، اور یزیدیت کا کردار شیطانیت کا کردار ہے، جو کبھی نمرود کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، تو کبھی فرعون کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، تو کبھی عبداللہ بن ابی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، کبھی ابو جہل کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، اور کبھی یزید کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ کردار ہے جن کو ہم نے جاننا ہے، اور اچھے کردار کی طرف بڑھنا ہے، اور اچھے کردار کو اپنانا ہے، اور برے کردار کی برائی کو جاننا، اور برے کردار سے لوگوں کو واقف کرا کر بچانے کی کوشش کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ یزید کتنی مذمت کیوں کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں قرآن نے شیطان کتنی مذمت کیوں کی ہے؟ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے. اور امت نے بالاتفاق اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جس کے دل میں، میں انشاءاللہ نو کی رات کو تمام ائمہ کے حوالے پڑھوں گا آپ کے سامنے جو اہل سنت کے اجلہ علماء ہیں، امت نے اس بات کو ذکر کیا کہ یزید کی محبت کا ایک حصہ بھی اگر کسی کے دل میں آ گیا، اس نے ایمان کی چاشنی کو پایا ہی نہیں ہے، ایمان کی چاشنی کو پایا ہی نہیں ہے. تو لہذا آج تک صحابہ کرام کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، کسی نے یزید کے لیے ستائش کے جملے نہیں کہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کو زبردستی جنت میں کھینچنے کے چکر کے اندر ہے، ان کے سب سے بڑے گرو اور بزرگ سرخیل ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں جو جملے لکھے ہیں، اور ابن تیمیہ نے جو مجموعہ الفتاوی کے اندر لکھا ہے، میں کہتا ہوں ان عبارت کو پڑھ کر وہ توبہ کر لیں کہ وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور امام حسین کے مقابلے میں اور اہل بیت کی محبت کے مقابلے میں وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں اور رسول اللہ کے دل کو دکھا رہے ہیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، آخری وہ جملے سنی، ان الذین کذبوا بآیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، تکبر بہت بری چیز ہے. تکبر ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا. اللہ اس گھٹیا عادت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اور وہ اس کو ماننے میں تکبر کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ تکبر کرتے تھے، ہماری آیت کا انکار کرتے تھے. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنت، اور وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور آگے شرط بیان کی ہے، وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کیا کبھی تم نے دیکھا ہے، حتی یلی الجمل فی السم الخیاط، کہ سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، کتنی پیاری مثال ہے، اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کو تم داخل کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ تو کا یوں سمجھ لیجیے جو کافر جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ, اور اللہ رب العالمین مجرمین کی یہی سزا بیان فرماتا ہے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ, ان کے لیے جہنم کے اندر بچھونا ہوگا اور اس کے اوپر اوڑھنا ہوگا. یہ قرآن مجید میں کفار کی مذمت بیان کی ہے. ہم اس پر خوشی کے جملے نہ کہیں بلکہ اللہ کے خوف سے ڈریں اور ایمان پر رہنے کی فکر رکھیں, اس لیے کہ کفار اور اہل کفر میں بڑھنے کا یہ عذاب ہے. صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام جب ان آیتوں کو پڑھتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. شیطان ان کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرتا تھا, ہم تو مومن ہیں, ان آیت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اتوار کے دن, سیدنا فاروق اعظم جب اس امام حسن خود کہتے ہیں کہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز فجر کی پڑھ رہا تھا, آپ نے عذاب جہنم کا ذکر کیا اور اتنے رونے لگے. فرمایا جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی آنکھیں سج چکی تھی, آپ کی آنکھیں سج چکی تھی. خیر وہ تو جنتی ہیں, حضور کی زبان سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی. جو سیدنا عمر کو جنتی نہ مانے وہ پرلے درجے کا جہنمی ہے, جو سیدنا ابو بکر کو جنتی نہ مانے وہ پرلے درجے کا جہنمی ہے. یعنی ان پر تو آپ جنت اور دوزخ کا سودا کر سکتے ہیں. تو جنت کی علامت یہ ہے, جنت کی علامت ہے جو ان کے ساتھ ہوگا وہ جنتی ہوگا. یعنی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور اتنے بڑے جنتی ہے کہ اب جنت میں داخلے کی سند اور تعارف اور تمغہ یہ ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود خوف خدا آپ دیکھیے. تو خوف خدا جو خدا کا جتنا محبوب ہوتا ہے وہ خوف سے بری نہیں ہوتا. جو خوف سے بری ہونے لگے اور اللہ کا ڈر جس کے دل میں کم ہونے لگے, صوفیہ نے لکھا کہ سمجھ جاؤ کہ شیطان کا غلبہ اس کے دل پر ہو رہا ہے. اور جو خدا سے جتنا ڈرنے لگے سمجھ جاؤ کہ جنت کی راہ اس کے لیے اتنی آسان ہو رہی ہے. یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے تو خوف کی اور امید کی دونوں کی طلب عطا فرما, اور جو دعویٰ ہم زبان سے کرتے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. محرم الحرام جو شہادتوں کا اور عظمتوں کا مہینہ ہے, حضرت آدم سے لے کر قیامت جب تک قائم ہوگی اس کی یہی تاریخ ہے, اور انہی تاریخوں میں وقوع قیامت کی کا اشارہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے. یا اللہ اس مہینے کا احترام کرنے کی, اور احترام ہر مہینے کا کرنا ہے لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ ہے. اس میں تیری رضا کے لیے عبادت کرنے کی, تیرے حضور اپنے گناہوں کی تلافی اور معافی طلب کرنے کی, اور تیری ذات سے تیرے فضل کا سوال کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اور اس سال ہمیں ان بزرگان دین کے نقوش قدم پر ایسا ثابت کر دے کہ آنے والے مہینے یہاں تک کہ ہماری زندگی کے آخری شام تک ہم تیری رضا کے لیے جملہ امور سر انجام دیتے رہیں. مولا تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.